فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ
علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنۃ الاعتکاف جب کبھی داخل مسجد ہوں اعتکاف کی نیت کر لیا کریں, جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملے گا, جب مسجد سے باہر نکلیں گے خارج مسجد پہنچیں گے تو اعتکاف ختم ہوگا, یہ نفل اعتکاف. تو دوبارہ جب مسجد میں آئیں دوبارہ نیت کر لیں. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا, سونا, سحری, افطار, آب زمزم شریف پینا, دم کیا ہوا پانی پینا, نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو. نہیں کی تھی تو اب کر دیجئے, افطار کا وقت آ گیا افطار کر لیجئے نیت کر کے. بہرحال مناسب یہ کہ نیت ثواب کے لیے کی جائے اور کچھ نہ کچھ ذکر و درود کر لیا جائے, چاہیں تو بارہ بار درود ہی پڑھ لیں. اب بے شک افطار کرنا ہے, کھانا ہے, سونا ہے تو ترکیب بنا لیں. اور اگر پہلے سے مسجد میں داخل ہوتے وقت نیت کر لی تھی تو کچھ نہ کچھ عبادت اس میں ہو ہی جاتی ہے. تو اب یہ کہ عصر نو افطار کے لیے یا کھانے کے لیے نیت کی حاجت نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آج 1448 ہجری کے محرم شریف کی چوتھی شب ہے, فورتھ نائٹ, اور آج مجھے مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ عرض کرنا ہے. ایک بار کسی بھکاری نے غیر مسلموں سے سوال کیا, انہوں نے مذاقاً امیر المؤمنین حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دیا جو کہ سامنے ہی تشریف فرماتے. اس نے حاضر ہو کر دستے سوال دراز کیا, نعت پلایا. آپ رضی اللہ عنہ نے 10 بار درود شریف پڑھ کر اس کی ہتھیلی پر دم کر دیا اور فرمایا مٹھی بند کر لو اور جن لوگوں نے بھیجا ان کے سامنے جا کر کھول دو. کفار ہنس رہے تھے کہ خالی پھونک مارنے سے کیا ہوتا ہے. مگر جب سائل نے یعنی بھکاری نے ان کے سامنے جا کر مٹھی کھولی تو اس میں ایک دینار تھا, یعنی سونے کی اشرفی تھی. یہ کرامت دیکھ کر کئی غیر مسلم مسلمان ہو گئے. حوالہ راحت القلوب صفحہ 142. پائے کرے جود و سخا تو میں فقیر و بے نوا, تو ہے داتا میں گدا, مولا علی مشکل کشا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت امیر المومنین مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفہ و تعظیمہ میں پیدا ہوئے. آپ کی امی جان حضرت بی بی فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ نے اپنے والد کے نام پر آپ کا نام حیدر رکھا، والد نے آپ کا نام علی رکھا، اور اللہ کے پیارے پیر آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر، یعنی اسد اللہ یعنی اللہ کے شیر کے لقب سے نوازا. اس کے علاوہ مرتضیٰ یعنی چنا ہوا، سلیکٹڈ. کرار یعنی پلٹ پلٹ کر حملے کرنے والا. شیر خدا، یہ آپ کے مشہور القابات ہیں. آپ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے. آپ نے 4 سال 8 ماہ 9 دن تک خلافت فرمائی. 17 یا 19 رمضان الکریم کو ایک خبیث خارجی کے قاتلانہ حملے سے آپ شدید زخمی ہو گئے، اور 21 رمضان کریم اتوار کی رات جامع شہادت نوش کر گئے. علی کے 3 حروف کی نسبت سے 3 فرامین آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم. انت منی و انا منکا یعنی اے علی، تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں. مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ یہ فرمان علی شان سن کر میں خوشی سے جھوم اٹھا. اس موقع پر جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام عرض گزار ہوئے، وانا منکما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یا رسول اللہ میں آپ دونوں سے ہوں. نمبر دو، فرمان نمبر دو، لا یحب علی منافق ولا یبغضه مؤمن، یعنی منافق علی سے محبت نہیں کرتا اور مسلمان علی سے نفرت نہیں کرتا. نمبر تین، اللہ پاک کے پیارے پیارے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ تھام کر ارشاد فرمایا، اے اللہ پاک، جو علی سے محبت کرے اس سے محبت کر، اور جو علی سے دشمنی رکھے اس سے دشمنی رکھ. جو علی کی مدد کرے اس کی مدد فرما، اور جو علی کی مدد نہ کرے اس کی مدد نہ فرما. جس کسی کا میں ہوں مولا، اس کے مولا ہیں علی، ہے یہ قول مصطفیٰ مولا علی مشکل کشا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. عاشق مصطفیٰ مرتضیٰ مرتضیٰ، سید الاولیاء
مرتضیٰ مرتضیٰ،
ہیں خائف خدا
مرتضیٰ مرتضیٰ،
بالیقین دلیر ہیں
مرتضیٰ مرتضیٰ،
شہر علم کے ہیں باب
مرتضیٰ مرتضیٰ،
والد حسین ہیں
مرتضیٰ مرتضیٰ،
یا علی مرتضیٰ
مرتضیٰ مرتضیٰ،
در پہ آئے ہیں گدا
مرتضیٰ مرتضیٰ،
بھیک دیجئے شہا
مرتضیٰ مرتضیٰ،
درد دل کر عطا
مرتضیٰ مرتضیٰ،
آل کا واسطہ
مرتضیٰ مرتضیٰ،
دو گناہ کی دوا
مرتضیٰ مرتضیٰ،
مجھ کو نیک دو بنا
مرتضیٰ مرتضیٰ
مرتضیٰ
مرتضیٰ
مرتضیٰ مرتضیٰ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
مرتضیٰ مولا علی مشکل کشا، آپ ہے شیر خدا مولا علی مشکل کشا، صاحب لطف و عطا مولا علی مشکل کشا، صاحب لطف و عطا مولا علی مشکل کشا،
شہید بابا ہے شہید بابا.
مولا علی مشکل کشا یا علی علی مولا علی مشکل کشا کشا آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا جس کی میں ہوں مولا 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 ہے علی جس کسی کا میں ہوں مولا اس کے مولا ہے علی شاہ علی علی مولا علی مشکل کشا شاپ ہے شیر خدا مولا علی مشکل کشا شاپ علی مرتضی مولا علی مشکل کشا شاپ ہے شیر خدا مولا علی مشکل کشا شاپ علی شیر خدا خدا علی مشکل کشا کیجئے حق سے دعا ایمان پر وہ فاطمہ کیجئے حق سے دعا ایمان پر وہ فاطمہ مشکل کشا شاہ علی علی مرتضی مولا علی مشکل کشا شاپ ہے شیر خدا خدا علی مشکل کشا شاہ علی علی مرتضی مولا علی مشکل کشا شاپ ہے شیر خدا خدا علی مشکل کشا شاہ
سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ مدنی مذاکرہ جاری ہے, مزید اچھی جو نیتیں شامل کر لیجئے ہو سکے تو, ادھر ادھر دیکھنے, باتیں کرنے, دوسروں کو اشارے کرنے, خود کشادہ ہو کر دوسرے کو تنگ ہو کر بیٹھنے پر مجبور کیے بغیر, دیوار وغیرہ سے ٹیک لگائے بغیر اللہ کریم کی رضا کے لیے توجہ سے دینی باتیں سنوں گا. صلو علی الحبیب سن کر بلند آباد سے درود شریف پڑھوں گا, مجبوری نہ ہوئی تو صلاۃ و سلام تک اپنی جگہ پر ٹھہرا رہوں گا. ختم ہونے کے بعد آگے بڑھ کر اسلامی بھائیوں سے سلام و اصافہ کرنے, آئندہ بھی آتے رہنے کی دعوت دے کر ثواب کا حقدار بنوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
حي على الفلاح, الله أكبر الله أكبر, لا
وعلیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کیسے ہیں عریب بھائی؟ خیریت سے ہیں آپ؟ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟
الحمدللہ آپ سنائیں.
گھر پہ سب خیریت ہے ماشاء اللہ. اذان بھی ہو چکی ہے, نماز کا وقت بھی ہے, تو پھر نماز کے لیے چلیں.
بس امام صاحب اب دل نہیں لگتا, ابھی بھی آپ کے آنے سے پہلے میں یہ موبائل میں ہی کام کر رہا تھا, کبھی دوستوں کے ساتھ مصروفیات ہوتی ہیں, کبھی کام کی دیگر مصروفیات ہوتی ہیں.
یا اللہ, تو عبادت میں دل نہیں لگتا, نماز میں دل نہیں لگتا. اللہ اکبر. اب دیکھیں پیارے عریب بھائی, اسلامی سال تو گزر چکا ہے, اب نیا اسلامی سال بھی شروع ہو چکا ہے. اب ہم ذرا یہ سوچیں کہ اگر یہ ہماری زندگی کا آخری سال ہوا تو نیک اعمال کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے, عاشقان رسول کی صحبت اختیار کرنی ہے, اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے والے اعمال کرنے ہیں, ہے نا؟ تو انشاءاللہ الکریم دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی ہوگی اور سارے کام اللہ کی رحمت سے پورے ہوتے چلے جائیں گے۔ نیک اعمال کے مطابق ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے یہ الحمدللہ ایک رسالہ میں آپ کو تحفہ پیش کرتا ہوں، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی طرف سے یہ نیک اعمال کا رسالہ، ماشاءاللہ اس پر عمل بھی کرنا ہے، اللہ نے چاہا تو دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب
انشاءاللہ۔
تو پھر چلیں نماز کے لیے،
چلیں۔
پیارے امیر اہل سنت، الحمدللہ عزوجل نیا اسلامی سال یہ شروع ہو چکا ہے، ہم نیکیوں کا ارادہ کر تو لیتے ہیں لیکن کچھ دن کے بعد پھر سستی آ جاتی ہے، آخر ہم ایسا کیا کریں کہ نمازوں کی پابندی رہے، نیک اعمال پر استقامت رہے اور عبادت میں بھی ہمارا دل لگا رہے، تو اس حوالے سے کوئی ارشاد فرمائیے گا۔ اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے عرض ہے کہ نیک اعمال پر عمل کرنے والوں کو دعاؤں سے بھی نواز دیجیے۔
امیر اہل سنت، محرم کے مہینے میں، احترام محرم میں کئی لوگوں کا گناہوں سے بچنے کا ذہن بن جاتا ہے، تو کیا یہ محرم کے 10 دنوں ہی میں کمی آنی چاہیے یا پورا سال یا پوری زندگی گناہوں سے بچنے کا ذہن ہونا چاہیے؟
ماشاءاللہ، پہلے اس میں تو وہ عبادت میں دل نہیں لگ رہا تھا، پھر وہ مبلغ نے انفرادی کوشش کی تو اب نماز کے لیے تیار ہوئے، نیک اعمال کا رسالہ تحفے میں دیا، تو ایک انداز ہے یہ بھی کہ کسی طرح بھی لوگوں کو مسجد کی طرف لایا جائے، دل لگے یا نہ لگے عبادت کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، کہ نماز کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ بعضوں کو نوکری پر دل نہیں لگتا لیکن وہ نوکری کرتے ہیں، کہ یار نوکری نہیں کریں گے تو پھر کیا بھوکے مریں گے، ہم کیا کھائیں گے، بچے کیا کھائیں گے، ماں باپ کی خدمت کیسے ہوگی، تو یوں مطلب دنیاوی کاموں میں بھی لوگ زبردستی اپنا دل لگاتے ہیں، اور عبادت میں دل لگانا چاہیے، اور دل نہ لگنے کے باوجود اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کا بھی ایک اپنا ثواب ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد حضرت محدث کی چھوچوی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ میرا نماز میں دل نہیں لگتا، تو آپ نے فرمایا پڑھتے تو ہو، تو عرض کیا کہ پڑھتا تو ہوں، تو فرمایا کہ جن کا دل لگتا ہے، جن کو نماز میں لذت آتی ہے، وہ تو لذت کے لیے نماز پڑھتے، اور جس کو لذت نہیں آتی پھر بھی پڑھتا ہے تو وہ تو اللہ کے لیے پڑھتا ہے، کہ اللہ کا حکم ہے نماز پڑھو تو پڑھتا ہے بھلے دل نہیں لگتا۔ تو یوں بڑا اچھا انداز سمجھا، تو آپ مفتی صاحب نے لکھا کہ وہ بات جو میرے استاد صاحب نے فرمائی نا، آج بھی میں اس کی لذت محسوس کر رہا ہوں، یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے کہ دل لگے تو یہ تو آدمی کرتا ہی ہے، دل نہ لگے پھر بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے تو کیا بات ہے۔ تو اس لیے نماز اپنی 5 ٹائم کی پڑھنی ہی پڑھنی ہے، اینی ہاؤ پڑھنی ہے، اس میں کوتاہی نہیں کرنی، نیک اعمال کا جو رسالہ اس کے مطابق بھی زندگی گزارنی ہے، تو انشاءاللہ اس میں بھی دل لگے گا، اور بڑی یعنی اس کی نیک اعمال کرنے کی خود برکتیں ہوتی ہیں، اور انشاءاللہ اس طرح اس کی برکتیں مزید بڑھتی چلی جائیں گی۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا محرم شریف کے صرف 10 دنوں میں عبادت کرنی ہے یا گناہ چھوڑنے ہیں؟ غالباً 10 دنوں میں گناہ چھوڑنے، تو ایسا نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی تو نافرمانی ہے، تو 10 دنوں میں چونکہ یہ مہینے حرمت والے ہیں، عزت والے ہیں، اور یہ وہ مہینے کہ جن میں کفار بھی جنگ نہیں کرتے تھے، 4 مہینے رجب، ذوالقعد، ذوالحج اور محرم، یہ حرمت والے 4 مہینے، تو یہ ان مہینوں میں کفار تلوار نہیں چلاتے تھے، جنگ نہیں کرتے تھے، اس کی پرانی مطلب یعنی کہ عظمت لوگوں کے دلوں میں، تو ہم تو مسلمان ہیں تو ہمارے دل میں تو بہت زیادہ ہونی چاہیے، تو اس ماہ مبارک میں گناہ کے قریبی نے پھٹ کے آدمی، اور ایسا دور ہٹے گناہ سے کہ آئندہ کبھی بھی زندگی بھر گناہ کے قریب نہ جائے، سچی پکی توبہ کر لیں۔ ہمارے محرم جاری ہے، تو توبہ سب کے سب سچی توبہ کر کے اپنے آپ کو مطلب گناہوں سے پاک کریں، جن کے حق تلف کیے ضائع کیے ان کو بھی راضی کریں، معافی مانگنی ہے جن سے ان سے معافی مانگ لیں، کسی کو بلا وجہ جھاڑا تھا، گھورا تھا، ایزا پہنچائی تھی زبان سے یا ہاتھ سے، تو ان سے بھی معذرت کر لیں، راضی کر لیں، کسی کا پیسہ رکھ لیا تھا تو وہ لوٹا دیں، وہ معافی بھی مانگیں، اور ان سب میں اللہ سے بھی توبہ کریں، تو اس طرح اپنے آپ کو گناہ سے پاک صاف کر کے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتے رہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم، یہ اللہ کے نام مبارک میں نے لیے۔ اسرتا مغرب، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کام کاج کرتے ہوئے یا صرف بیٹھ کر بے شمار بار پڑھتے رہیے، اول و آخر اور بیچ میں درود شریف بھی پڑھ لیجئے، انشاءاللہ الکریم ہر کام بنے گا۔ مثلاً کاروبار چمکے گا، قرض ہو تو وہ اتر جائے گا، اچھی نوکری ملے، افسر یا سیٹھ ناراض ہے تو مہربان ہو، خاندانی جھگڑے وہ ختم ہو، پرانے اٹکے ہوئے کام ہو جائیں، رشتے کی رکاوٹیں دور ہوں، بے اولادی ختم ہو، قیدی کو رہائی ملے، عبادت میں دل لگے، ویزے کا مسئلہ ہو تو وہ بھی حل ہو جائے، ساس بہو کا جھگڑا وہ ختم ہو، طلاق کا خطرہ ہے تو وہ بھی دور ہو، میاں بیوی کی ناراضی کا بھی خاتمہ ہو، جیسے بھی بیماری ہو اس کی برکت سے چلی جائے۔ شک کرنے اور وسوسے کی اگر عادت ہے یا کوئی سی لت پڑ گئی ہے یا ایسی کوئی بیماری لگ گئی ہے تو وہ بھی انشاءاللہ الکریم دور ہوگی۔ تو مراد پوری ہونے تک روزانہ یہ عمل کرتے رہیے، انشاءاللہ الکریم ترکیب بن جائے گی۔ یہ اللہ کا ذکر کرنا ہے روزانہ عصر سے لے کر مغرب تک، چاہے تو چلتے پھرتے پڑھیں چاہے بیٹھے بیٹھے پڑھیں، وہ گنتی کی ضرورت نہیں ہے، پڑھتے رہیں، اول آخر کچھ درود شریف پڑھ لیں، بعد میں بیچ میں پڑھ لیں، اور یہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یہ بھی پڑھتے رہیں، اللہ کرے گا تو ان مبارک ناموں کی برکت حاصل ہوگی اور بہت سارے آپ کے مسائل اللہ نے چاہا تو حل ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا ہے، کام ہونے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ پاک کا حکم ہے اذکر اللہ ذکراً کثیرا، اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ، بہت زیادہ نا؟ تو یہ ہر وقت ہونا چاہیے، ہماری ہر سانس میں ہونا چاہیے اللہ کا ذکر، ہر وقت اللہ پاک کی یاد ہمارے دل میں بسی رہے گی تو انشاءاللہ شیطان قریب بھی نہیں آئے گا، بھاگم بھاگ کرے گا، ہر وقت اللہ پاک کی یاد ہو، تصور میں اللہ اللہ ہوتا رہے، انشاءاللہ سوتے میں بھی ہوتا رہے گا، عادت بنانی چاہیے انشاءاللہ القریب۔ تو بہرحال یہ کہ یہ بھی ایک ذکر جو طریقہ بتایا کہ عصر تا مغرب اس کی عادت اگر کوئی بنا لے تو انشاءاللہ فائدے میں رہے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، تو جن کا عبادت میں دن نہیں لگتا ان کے لیے بھی یہ نسخہ ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
عدیل احمد بات کر رہا ہوں کراچی سے، میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال تھا کہ کچھ لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ ان کو حج کا یا مدینہ شریف کے حوالے سے کہا جائے تو وہ یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ ہم تو بہت گناہگار ہیں تو ہم مدینہ کیسے جائیں گے، ہم پہلے اچھے ہو جائیں، تو اس حوالے سے ان کا اس طرح کہنا کیسا رہنمائی فرما دیجئے۔ اور ایک اور سوال تھا کہ آپ جب بیعت فرماتے ہیں تو اس میں اسلامی بہنوں کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو اپنے والد صاحب اور اپنے شوہر کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، تو اس حوالے سے بھی رہنمائی فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرا۔
شاز و نادری کوئی بولے گا کہ میں حج کے قابل نہیں ہوں، مدینے جانے کے قابل نہیں ہوں، تو نماز کے قابل ہے کہ نہیں؟ مسجد میں بھی نہیں آتا ہوگا، پھر نماز کے قابل نہیں ہوں، روزے کے بھی قابل نہیں ہوں، روزہ بہت بڑی عبادت ہے اللہ کی، اس کے قابل نہیں ہوں، پھر قابل بنیں گے کب؟ تو قابل نہیں ہے جب تو عبادتیں کرنی ہے کہ ہم قابل ہو جائیں، تو مدینے تو جانا ہے تو وہ تو گناہ بخشوان ہے نا، حج کرنا ہے، گناہ بخشوانے، اپنے رب کو راضی کرنا ہے، تو عبادت جو فرض ہے تو اس میں یہ عذر نہیں ہے کہ میں قابل نہیں ہوں. پانچوں ٹائم کی نماز فرض ہے، ٹھیک ہے نا، اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو مسجد کے اندر اس کا پانچوں ٹائم نماز کا ادا کرنا یہ با جماعت واجب. تو اب یہ کہ کوئی مسجد کے جانے میں کچھ کہنے کے قابل نہیں ہوں، یوں اس بہانہ کر کے وہ گھر میں پڑھ لے، یا گھر میں بھی نہ پڑھے کہ میں تو نماز کے قابل ہی نہیں ہوں، اللہ کا نام لینے کے قابل ہو گیا نہیں، تو پھر اللہ کا نام بھی چھوڑ دیں گے چاہے. تو ایسا نہ کرے، یہ مطلب شیطان کے وسوسے ہیں. حج کرنی چاہیے، دیوانوں کے دل سے پوچھو حج کی کتنی ان کو تڑپ ہوتی ہے جن کے پاس پیسہ نہیں ہوتا. مدینہ شریف کا کتنا شوق ہوتا ہے کہ بعض اوقات پھوٹ پھوٹ کے روتے ہیں مدینہ کی یاد میں، مدینہ کے شوق میں. اللہ ہم سب کو حجی بنائے، میٹھے مدینہ کا مسافر بنائے. اور دوسرا، اسلامی بہنوں کو بیعت، والد یا شوہر، اصل والد کی اجازت تو نابالغ کے لیے، وہ بھی اس میں بھی ہے کہ جو نا سمجھ نابالغ ہے، سمجھدار ہے، اس چیز کو سمجھتا ہے تو وہ بھی بیعت ہو سکتا ہے. ویسے اب جو بالغ ہے، تو بالغ مرد ہے تو اس کو والد کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح شادی شدہ ہے عورت، تو اس کو اپنے شوہر کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. نماز کی اجازت بھی کیا ضروری ہے؟ روزہ رکھنے کی، فرض روزہ، شوہر روکے گا تب بھی رکھے گی، نماز سے شوہر روکے گا تب بھی پڑھنا ہوگا. تو بہرحال بیعت میں یہ بھی اجازت کی حاجت نہیں ہے. بزرگوں نے یہ لکھا جو میں عرض کر رہا ہوں، یہ اجازت کی ضرورت نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سوال ہے کہ ہمارے ہاں بٹھوں پر جو اینٹیں پکتی ہیں تو وہ اینٹیں ٹرالیوں پر لے کر شہر کی طرف لے کر آتے ہیں، اور اسی راستے میں کہیں مسجد یا مدرسہ بن رہا ہوتا ہے تو ٹرالی پر بیٹھے ہوئے مزدور ثواب کی نیت سے ہر تعمیر شدہ مسجد یا زیر تعمیر مسجد پر 5-10 اینٹیں اتار کر پھینک دیتے ہیں. یوں شہر پر پہنچتے پہنچتے 5-10 جگہوں پر وہ 5-10 اینٹیں جب ڈالتے جاتے ہیں، اب وہ ثواب کی نیت سے ڈالتے ہیں، وہی ٹرالی جو بٹھے سے چلی تھی 5,000 اینٹیں لے کر، شہر میں بھی وہ کہتے ہیں 5,000 اینٹیں ہی ہیں، تو اس طرح اینٹوں کی کمی بھی ہو رہی ہے اور مزدور ثواب کی نیت سے اینٹیں پھینک دیتے ہیں، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟
ظاہر ہے کہ اگر ایسا ہی ہے کہ 5,000 کا آرڈر ملا اور جو مالک تھا اس نے ٹرالی بھر کر یا ٹرک بھر کے بھیجا، تو اس میں تو ایک اینٹ بھی مزدور اپنی مرضی سے دے ہی نہیں سکتا کسی کو. ثواب کی نیت کیا، یہ تو خطرناک ہے، حرام کام ہو رہا ہے، اس پر ثواب کیسا، تو وہ نہیں دے سکتا. اور جس کو پہنچی کم، یہ اس کی بھی تو حق تلفی ہوئی، اس کو بھی پوری ملنی چاہیے تھی. اور ظاہر ہے کہ 5,000 اینٹیں جیسے آپ بتا دو، عام آدمی گنے گا تو نہیں اس کو، لیکن یہ کہ یہ مزدور پر اس کا گناہ ہے. اور اگر اس کے اصل مالک کو پتہ ہے تو مالک کو چاہیے کہ وہ مزدوروں کو اس کی تنبیہ کرے، سمجھائے، اور مالک اس بات کا بھی حقدار ہے کہ ان سے وصول کرے، اور جن کو مال پہنچا ان کو پورا مال دیا جائے. جو کمی ہے مالک اس کو مزدوروں سے بے شک وصول کر کے یا جس طرح بھی اس کو پورا کرے کمی کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ہاں، نیکی کرنے کے لیے بھی علم حاصل کرنا واقعی ضروری ہے. بعض نیکی ایسی لوگ کر رہے ہوتے ہیں جو حقیقت میں نیکی نہیں ہوتی، نیکی رہتی نہیں ہے، ایسی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں. وہی کہ کسی کی جیب کاٹ کر کسی غریب کی مدد کر دی تو یہ تو گناہ ہوا، کسی کا چرا کر کسی بیوہ کی مدد کر دی یہ بھی گناہ کا کام ہے، کہ اس طرح کی مدد کرنا بھی جائز نہیں ہے. میں دیتا نہیں ہے کنجوس، اس لیے میں نے اسے چھین لیا، تو ٹھیک ہے، میں نہیں دیتا تو چھیننے کی اجازت آپ کو کس نے دی؟ اور ہر صورت میں اس کو دینا بھی تو ضروری نہیں ہے نا کہ وہ دے ہی دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا نام محمد فقاس عطاری ہے، میں جامعۃ المدینہ فیضان امام حسین سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے، اگر بار بار توبہ کے باوجود بھی گناہ ہو جاتے ہوں اس میں اللہ تعالیٰ کو کیسے راضی کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ اگر کو ہم نے اگر بہت ناراض کیا ہو تو کس طرح اللہ تعالیٰ کو راضی کیا جائے، اور بار بار جو گناہ ہوتے ہیں ان سے کیسے چھٹکارا پایا جائے؟
سچی توبہ کریں، اور توبہ کرتے وقت یہ پورا 100% ذہن ہو کہ جس گناہ سے وہ توبہ کر رہا ہے وہ آئندہ یہ گناہ نہیں کرے گا، یہ فائنل ہو. اب فائنل ڈیسیزن کے بعد کہ میں گناہ نہیں کروں گا، توبہ کر رہا ہے، پھر اگر گناہ ہو گیا تو پھر اسی طرح توبہ کرے. تو اس طرح چاہے ہزار بار کسی سے گناہ ہو جائے، جبکہ توبہ کرتے وقت کوئی خطرہ نہ ہو، دل میں کوئی مطلب نے کھوٹ نہ ہو، تو اب اس طرح کی توبہ تو یہ قبول ہے، چاہے ہزار بار کرے. توبہ کرتے رہے تو انشاءاللہ کبھی نہ کبھی استقامت بھی مل جائے گی، توبہ تو نصوب بھی حاصل ہو جائے گا، باقی رہنے والی توبہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. گناہوں کا ایک روحانی علاج بھی لے لیجئے، گناہوں کا روحانی علاج، یا مانع یا معطی، 7 بار روزانہ ہر نماز کے بعد پڑھیے، گناہوں کی عادت ہوئی تو دور ہوگی انشاءاللہ الکریم. جب گناہ کرنے کو جی چاہے فوراً پڑھنا شروع کر دیجئے، بار بار پڑھیے، بار بار پڑھنے سے انشاءاللہ الکریم گناہ کا ارادہ ختم ہو جائے گا. چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، باوضو بے وضو پڑھنے والا اللہ پاک کے ان مبارک ناموں کی برکت سے نیک بنے گا انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سوشل میڈیا مولانا الیاس قادری یوٹیوب چینل پر ایک سوال موصول ہوا ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ اسلامی بہن اپنے والدین کے گھر شرعی سفر کر کے آئی ہو اور وہیں قیام کر رہی ہو، پھر اسی شہر میں کسی رشتہ دار یا جاننے والے کے گھر جانے کا اتفاق ہو جائے، تو ایسی صورت میں وہ اسلامی بہن قصر نماز پڑھے گی یا مکمل ادا کرے گی؟
اول تو یہ دیکھیں گے کہ جو یہ اپنے مکے میں آئی ہے تو کتنے دن کے لیے آئی ہے. اگر تو یہ 15 دن یا اس سے زیادہ کے لیے آئی ہے اور یہ شرعی سفر جیسے بتا رہے ہیں، یعنی سسرال سے ابھی واپس آئی ہے، تو مکے اور سسرال کے درمیان شرعی سفر پایا جاتا ہے ان دونوں شہروں کے درمیان. اب چونکہ مکہ اس کا وطن نہیں رہا ہے، وطن وہ سسرال ہو گیا جہاں شوہر کے ساتھ رہتی ہے، اب یہ یہاں مکے والے شہر کے اندر آئی ہے، تو پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ کتنے دن یہاں رہنے کے لیے آئی ہے. اگر 15 دن یہاں رہنے کے لیے آئی ہے تو ظاہر ہے کہ یہاں پر اب یہ اس کی وطنی اقامت ہو گیا، مقیم ہو گئی ہے، یہاں پر رہائش اس کی ایک طرح سے یہ ہو گئی ہے. تو اب وہ کسی اور جگہ پر اسی شہر کے اندر جا رہی ہے اپنے رشتہ دار وغیرہ سے ملنے کے لیے، تو مکے میں بھی پوری پڑے گی، وہاں پر بھی پوری پڑے گی. اور اگر 15 دن سے کم کے لیے آئی ہے تو چونکہ یہاں پہ مسافر ہے تو کسی اور کے گھر پر بھی جائے گی تو وہ قصر نماز ادا کرے گی.
مکے میں بھی جو نا قصر ہی پڑے گی. یہاں سوال سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ مکے میں جو نا وہ پوری پڑ رہی ہے اور کسی اور کے گھر جا رہی ہے تو قصر کا سوال ہے.
دونوں کا حکم ایک ہی طرح رہے گا.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں محرم شریف کے مدنی مذاکروں کا سلسلہ جاری ہے، اور آج 19 جون 2026 بروز جمعہ مختلف شہروں سے بھی عاشقان رسول کی آمد کا سلسلہ یہ بھی جاری ہے، اور لاہور سے تو پوری اسپیشل ٹرین جو ہے وہ روانہ ہو چکی ہے، انشاءاللہ کل تک وہ بھی پہنچ جائیں گے. آج کراچی میں صبح صحرائے مدینہ کے مراد میمن ڈسٹرکٹ، گڈاب ڈسٹرکٹ، بحریہ ڈسٹرکٹ، تھانہ بلا خان، یہ اس کے مختلف علاقوں سے الحمدللہ قافلے آئے ہیں. اسی طرح کراچی کورنڈی ڈسٹرکٹ کے لانڈی، کورنگی، ابراہیم حیدری، چنیسر، جنا ٹاؤن، گلشن اقبال، گلستان جوہر ٹاؤن سے بھی عاشقان رسول کا آمد ہے. الحمدللہ جامعۃ المدینہ بوائز کراچی سٹی کے بھی اس ٹائم میں موجود ہیں. اسی طرح زوم پر بھی کئی مقامات پر اسلام بھائی جمع ہیں، بالخصوص جامعۃ المدینہ، فیضان مدینہ گجرات، سیالکوٹ، مور ایمن آباد، سکھر، شیخوپورہ، پاک پتن شریف، نوشہر و فیروز، گلگت، منڈی بہاؤدین، گوجرا، میلسی، فیصل آباد میں بھی ہمیں اطلاع ہے کہ الحمدللہ یہ بھی جمع ہو کر مدنی مذاکرے میں شامل ہیں.
ماشاءاللہ، سب کو ویلکم، خوش آمدید.
شعبہ محبت بڑھاؤ ملتان سے بھی تین دن کے لیے ماشاءاللہ پرانے اسلام بھائی بھی حاضر ہوئے ہیں.
ماشاءاللہ مرحبا.
امیر اہل سنت سے احمد عرض کر رہا ہوں، ہفتہ وار اجتماع میں محرم کے قافلوں کا اعلان ہو چکا ہے، قافلے میں کیا نیت ارادہ مقصد لے کر سفر کرنا چاہیے، علم حاصل کرنے کے ارادے سے یا دعا قبول ہو جانے کی نیت سے؟
اللہ کی رضا کے لیے سفر کرے کہ اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل کروں گا، دین، علم دین حاصل کروں گا، اپنے آپ کو مزید نیکیوں کا پابند کروں گا، جماعت کا پابند کروں گا، گناہوں سے بچانے کی مزید عادت بڑھاؤں گا اپنی، اس طرح کی اچھی اچھی نیتیں کر سکتے ہیں. دعا کی قبولیت کے سفر شرعی ہے اگر تو مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، دعا کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات اللہ علیک. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آسمان کا ہر فرشتہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توقیر کرتا ہے اور زمین کا ہر شیطان ان کے خوف سے لرزتا ہے.
حضرت وعب بن منبع رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، مومن کسی سے ملتا ہے تو علم حاصل کرنے کے لیے، خاموش رہتا ہے تو سلامت رہنے کے لیے، کلام کرتا ہے تو سمجھانے کے لیے.
آج میں آپ کو پانی پینے کی دعا سناؤں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
پانی بیٹھ کے پینا چاہیے، پانی دیکھ کے پینا چاہیے، پانی تین سانس میں پینا چاہیے اور پانی پینے کے بعد الحمد للہ کہنا چاہیے.
ماشاء اللہ، پیارے پیارے پھول جیسے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں، ست کروڑ مرحبا. اللہ پاک ان سارے بچوں کو بعمل عالم دین، مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلک بنائے. ماں باپ اور خاندان والوں سمیت بار بار حج نصیب کرے، بار بار میٹھا میٹھا شہد سے میٹھا مدینہ دکھائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر علیہ سنت، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس نے جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگی تو گویا اس نے جہنم کی طرف پل بنایا. پوچھنا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد میں آیا اور مسجد میں اگلی صفوں میں جگہ موجود تھی اور بہت سارے آدمی دروازے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو کیا یہ آدمی ان لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آگے جا سکتا ہے؟ اسی طرح کچھ لوگ امام صاحب کے سلام پھیرنے کے فوراً بعد اٹھ جاتے ہیں اور لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر واپس باہر کی طرف آتی ہیں، تو کیا وہ اس وعید کے تحت داخل ہوں گے؟ رہنمائی ارشاد فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرا.
جب خطبہ شروع ہو چکا تو مسجد میں داخل ہوا، بلکہ اذان خطبہ، یعنی خطبہ جب، یا تو خطبہ شروع ہوا اور مسجد میں داخل ہوا تو آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے، وہیں بیٹھ جائے. آئینِ مسجد میں، فنائے مسجد میں، جیسے اب یہ سب کو معلوم رکھنا چاہیے اپنی مسجد کا کہ فنائے مسجد کون سی ہے، تو جیسے اب یہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جہاں باؤنڈری بنی ہوئی ہے، جہاں سے میں بول رہا ہوں اس کے سامنے جو کھلا آسمان، تو وہ جگہ جو ہے نا یہ فنائے مسجد ہے، اور یہ اندر کا جو حصہ ہے تو وہ مسجد عین مسجد عین مسجد مسجد نماز کے لیے یہ فکس ہے. تو اس میں داخل ہوتے ہی فنا مسجد میں چل سکتے ہیں، وضو خانے پہ چل سکتے ہیں. تو اب جیسے ہی اندر قدم رکھا تو اب آگے بڑھنا نہیں ہے، لوگ بڑھ رہے ہوتے ہیں آگے. پہلے کئی بار یہ مسئلہ عرض کیا ہوا ہے، تو جہاں بس جگہ ہے داخل ہوتے ہی وہیں بیٹھ جائے، آگے نہ بڑھے. اچھا، اب نماز کے بعد جو لوگ گزر رہے ہوتے ہیں پیچھے جانے کے لیے، اس کے بارے میں یہ وعید تو نہیں پڑی، یہ خطبے والوں کے لیے خاص، جمعے کا جیسے خطبہ ہو رہا ہے خطبے کے لیے.
تو یہاں ہمارے یہاں ہے نا ایریا بہت بڑا ہے نا، اب جیسے کہ کوئی مسجد کے ہی دروازہ عین مسجد میں داخل ہونے کے لیے دروازہ ہی ایک ہے. اب لوگ کیا کرتے ہیں، جو یہ بھی ہوتے ہیں نا وہ دروازے کے منہ پر ہی بیٹھے ہوئے ہیں. اب ایک شخص آیا، اب عین مسجد میں داخل ہونا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ آگے جگہ بہت ہے اور یہ لوگ بھتوا شروع ہو چکا ہے، تو یہ تو کہ دروازے کے بالکل منہ پہ بیٹھ گئے. اب ایسا شخص جو بالکل دروازے پر آ کر رک تو گیا اور لوگ دروازے کے منہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، آگے جگہ خالی ہے، تو کیا یہ اب عین مسجد میں داخل ہوتا ہے تو پھلانگتا ہے، نہیں داخل ہوتا تو باہر رہتا ہے، تو اب یہ کہاں بیٹھے؟
دارالفتاح سنت کا ایک فتویٰ ہے، اس میں مختلف جزیات ہیں. جیسے امام کے بارے میں پوچھا گیا کہ امام ہی لیٹ آیا مثال کے طور پر، اب آگے گردنیں پھلانگے بغیر جانا یہ ممکن نہیں ہے. تو اس حوالے سے جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ حدیث پاک میں جو ممانعت ہے وہ بلا ضرورت گردنیں پھلانگنے پر معمول ہے، لہذا امام اس وعید میں شامل نہیں ہوگا. پھر اس کے بعد علامہ حلبی کے حوالے سے ایک جزیہ لکھا ہے کہ گردنیں پھلانگنے سے ممانعت کو اس صورت کے ساتھ مقید کرنا چاہیے کہ جب آگے جائے بغیر چارہ ہو، یعنی کوئی صورت ہے تو اس صورت میں جانے کی اجازت نہیں ہوگی. بہرحال جب آگے جائے بغیر چارہ ہی نہ ہو، مثلاً پیچھے جگہ ہی نہ ہو اور آگے جگہ ہو، تو ضرورتاً گردنیں پھلانگ کر وہاں جا سکتا ہے، جیسا بھی پہلی صف کی بات ہوئی تھی. اور بحر الرائق وغیرہ میں جو ذکر کیا گیا ہے کہ جو اپنے آگے کشادگی پائے، تو اس سے گردنیں پھلانگ کر آگے جانے کی اجازت ہے کہ ان لوگوں کی کوتاہی کی وجہ سے ان کی کوئی حرمت نہیں، یعنی جیسے آگے جگہ چھوڑ دی ہے تو پیچھے جو بیٹھے ہیں انہوں نے خود اپنی جو حرمت تھی اس کو پامال کیا ہے. لیکن یہ صورت بھی ضرورت کی بنیاد پر ہے، یا ایزا نہ دینے کی صورت پر ہے، یعنی آگے جائے گا تو تکلیف نہیں ہو رہی کسی کو، یا ضرورت نہیں ہے آگے جانے کی، پیچھے جگہ موجود ہے تو پیچھے ہی بیٹھ جائے. لیکن آگے پیچھے جگہ نہیں ہے، آگے جگہ نظر آ رہی ہے اور تکلیف دیے بغیر آگے جا سکتا ہے، تو پھر اس صورت میں یہ آگے جائے گا.
خطبے کے دوران بھی
جی، اگر تو پیچھے جگہ ہے تو پیچھے بیٹھ جائے، بہتر یہی ہے، ورنہ اگر جگہ نہیں ہے تو پھر آگے یہ جا سکتا ہے.
نہیں، خطبہ ہو رہا ہے اور کوئی داخل ہوا مسجد کے اندر، تو اس کو جیسے مسجد میں داخل ہوا بیٹھ جائے. اچھا، اب اگر پہلے سے لوگ بیٹھے ہوئے جگہ نہیں ہے تو بغیر کسی کی کسی کو تکلیف دیے ہوئے آگے بڑھنے کی صورت ہے تو آگے بڑھ جائے، جو خالی جگہ ملتی ہے یہ وہاں بیٹھ جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
ہمار نام حسین اتاری. بنگلہ دیشر کچھ انچلے بچرے ایکادھک بار چاشاباد کرا ہوئی، پرتیک باری فصل کاٹا ہوئی. انیک لوگ ایٹا منے کریں جے بچرے شدھو ماتر ایک بار ফসলের উসর প্রদান করাটা যথেষ্ট, এরপরে একই জমি থেকে উৎপাদিত অন্যান্য ফসলের উসর আদায় করাটা ওয়াজিব নয়. প্রিয় আমির আহলে সুন্নত, আমাদেরকে এ ব্যাপারে শরীয়তের দিক নির্দেশনা প্রদান করুন যে যদি বছরে একাধিকবার চাষাবাদ করা হয় তাহলে প্রত্যেকবার ফসলের পৃথকভাবে উসর আদায় করাটা আবশ্যক, নাকি প্রত্যেক বারই ফসলের উসর আদায় করাটা ওয়াজিব হবে?
বাংলা জুবান মে কি গই ইস সওয়াল কা খুলাসা ইয়ে হ্যায় কি বাংলাদেশ কে বাজ ইলাকো মে এক সে জায়েদ মর্তবা ফসল কি কাশ কি জাতি হ্যায় অর হর মর্তবা ফসল কি কটাই ভি হোতি হ্যায় অর বাজ লোগ ইয়ে সমঝতে হ্যায় কি সাল মে এক হি মর্তবা ফসল কা উসর আদা করনা কাফি হোতা হ্যায়, হর মর্তবা উসকা উসর আদা করনা জরুরি নেহি হ্যায়. امیر اہل سنت، آپ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں، کیا اگر ایک ہی زمین سے سال میں کئی مرتبہ فصل حاصل ہو تو کیا اس کا ہر مرتبہ الگ الگ عشر ادا کرنا واجب ہوگا یا ایک ہی مرتبہ عشر ادا کرنا کافی ہوگا؟
جتنی بار فصل کاٹیں گے اتنی بار عشر ادا کرنا واجب ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
امیر علیہ سنت سے میرا سوال یہ ہے کہ مسواک کو محفوظ رکھنے کا طریقہ کیا ہے تاکہ وہ خشک نہ ہو، خاص طور پر وہاں جہاں فریج کی سہولت نہ ہو؟
سوکھے گی تو صحیح، مسواک اگر آپ پانی میں رکھیں گے تو پھر یہ کالی پڑ جائے گی اور پھر یہ شاید کارا مل نہ رہے، تو سوکھنے دیں، پھر ضرورت ہے اس کو بھگو دیں۔ اگر باقاعدہ روزانہ مسواک بندہ کرتا ہی رہے کرتا ہی رہے تو پھر وہ اس کا منہ جو وہ سوکھتا نہیں ہے، اور استعمال منہ کرنا ہے، پورا اس کا جسم جو اس کے تو استعمال ہوتا بھی نہیں نا، وہ تو پکڑتے اس کو، تو سوکھی بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔
فیس بک لائیو کے ذریعے یہ زائد ہیں، یہ سوال کر رہے ہیں کہ نماز پڑھتے وقت بعض لوگ اپنے پاس موجود بیگ، سامان یا کوئی اور چیز اپنے آگے رکھ لیتے ہیں اور اسی حالت میں نماز ادا کرتے ہیں، کیا نماز کے دوران اپنے سامنے سامان رکھ کر نماز پڑھنا درست ہے؟
کوئی حرج نہیں ہے۔
اسی طرح یہ فیس بک پیج پر سوال کر رہے ہیں، آنکھ میں کوئی چیز گئی جیسے دھواں یا پلک کا بال، جس وجہ سے آنکھ ملنے سے پانی نکل جائے تو وضو کا کیا حکم ہوگا؟
پانی مرض کی وجہ سے نکلے نا تو وہ وضو کو توڑتا ہے اور نہ پاگے، یہ تو اتفاق یا دھوئیں سے آ گیا یا آنکھ میں بال چلا گیا، کنکر، مرچ، دھول اڑتی ہے بعض وقت، تو پیاز کاٹتے ہیں اس سے بھی آ جاتے ہیں آنسو، نزلے میں چھینکوں سے آتے ہیں آنسو، تو ان سے وضو نہیں ٹوٹتا۔
فیس بک پہ بھی سوالات کا سلسلہ ہے، ایک سوال بھیجا ہے، محمد شکیل ہے، کہتے ہیں کہ بعض والدین اپنے بچوں کو وقت نہیں دیتے، اب ان کے نزدیک جو ہے بچوں کو چیزیں لا کر دینا اور پیسے کے ذریعے ان کی ضروریات پوری کر دینا یہ ان کا حق سمجھتے ہیں، لیکن جس طرح آج کل والدین پیسوں سے زیادہ ان کا وقت اور ایموشنل سپورٹ درکار ہے، اور خاص کر والد جو ہے یہ اپنے بچوں کو وقت نہیں دیتے، پھر شکایت کرتے ہیں کہ بچے ماں سے زیادہ قریب رہتے ہیں، جبکہ وہ اس بات پر غور نہیں کرتے کہ ماں وقت دیتی ہے اس لیے بچے ان کے قریب ہوتے ہیں، تو اس بارے میں آپ کیا رہنمائی فرمائیں گے کہ بچوں کو ان کو پیسے سے زیادہ ان کا وقت یا ایموشنل سپورٹ کی کتنی ضرورت ہے؟
ظاہر ہے کہ وہ دونوں کی ضرورت ہے، بچوں کو اگر وقت نہیں دیں گے، جیسے ماں باپ سے بچے دور ہوں تو پھر بچے وہ جس کے پاس ہوں گے اس کا اثر قبول کرتے ہیں، اسی طرح ماں تو بچوں کو وقت دے رہی ہے، باپ نہیں دے رہا، جب دیکھو مطلب غائب، تو اس طرح یہ کہ بچے جو ہے نا باپ سے مانوس کم ہوں گے اور ان کو محبت باپ کی کم ملے گی، یہ کہتے سنائی بھی دیں گے بعض اوقات، ہم کو باپ پیار نہیں کرتا، ہم کو والد کی محبت نہیں ملی ہے، ماں نے پالا ہم کو، ماں نے سنبھالا ہے، یا ماں ایسی کرتی ہے تو ٹائم نہیں دیتی، باپ نے ہم کو پالا ہے، باپ نے ہم کو وقت دیا، بہت پیار دیا، ماں نے پیار نہیں دیا، تو اس طرح دونوں کو چاہیے کہ بیلنس رکھے اور اپنے بچوں کو، کیونکہ ابھی یہ بچے نا ان کو وقت کی ضرورت ہے، آپ کے جتنا ان کو زیادہ وقت دیں گے اتنا ہی آپ کے مانوس رہیں گے اور آپ کے اثرات جو ہیں ان کے اندر منتقل ہوں گے، تو یہ اب موقع کی مناسبت سے سب کو سمجھنا، ہر وقت تو کوئی بھی بچے کو چمٹا کر رکھنے سے رہا، تو تعلیمی اداروں میں بھی بھیجتے ہیں ان کو اور کام کاج دھندا روزگار اس پہ بھی جاتے ہیں بچوں کو چھوڑ کر جو گھر میں ہوتے ہیں، لیکن موقع کی مناسبت سے ان کو وقت دیں، اب یہ نہیں کہ باپ گیا جب بچے سو رہے تھے تو یہ نوکری پہ چلا گیا اور باپ آیا تو بچے سو گئے تھے، تو یوں مطلب یہ کہ اب بچے کا آمنا سامنا ہی نہ ہو تو بچہ ظاہر ہے کہ باپ کا اثر کیسے لے گا، کہ باپ کو ایسا کوئی مینیج کرنا پڑے گا ٹائم جس سے بچہ اس کو دیکھے اور اس سے لپٹے، اس سے محبت کرے، یہ اپنے بچوں کو چومے، محبت کرے، تو اس طرح مطلب ترکیب مکہ مدینہ بن جائے گی۔
ایک چٹکلا ادھر یاد آ رہا ہے، ایک باپ سے بچے پوچھا گیا، ماشاء اللہ بیٹے کا کیا حال ہے؟ بولا ہاں اب تو بڑا ہو گیا ہے۔ پھر ایک عرصے کے بعد پھر بیٹے باپ سے ملاقات ہوئی تو پوچھا ہے اور سنائیے بیٹا کیسا ہے؟ ہاں اب تو کافی بڑا ہو گیا ہے۔ پھر ایک دفعہ اور ملاقات ہوئی تو پھر وہ بتایا گیا کہ اب آپ کے، بولا ہاں اب تو بہت بڑا ہو گیا ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ میں جب بھی آپ کو بیٹے کا پوچھتا ہوں تو بڑا تو آدمی یوں بولتا ہے بڑا ہو گیا ہے، بڑا ہو گیا ہے، بڑا ہو گیا ہے، اب ہمیشہ کہتا ہے بڑا ہو گیا، بڑا ہو گیا، بڑا ہو گیا، تو یہ کیا وجہ ہے؟ بولا میں نے جب بھی بیٹے سے دیکھا ہے نا اس کو بستر پہ ہی دیکھا ہے، بھیا بستر پر ہی دیکھا ہے، بڑا ہو گیا، بڑا ہو گیا، بڑا، کبھی ملاقات ہوئی نہیں ہے کہ اس کو میں چلتا پھرتا بھی دیکھوں۔ وہی جو آپ نے بات کی نا کہ جب گھر سے نکلے تو سویا ہوا تھا، جب گھر پر آئے تو سویا ہوا تھا، تو باپ دیکھتا ہی ایسا ہی ہے بیٹے کو کہ میرا بیٹا اب بڑا ہو رہا ہے۔ لیکن یہاں یہ تو ایک چٹکلا تھا، تو لیکن اب جو بات ہے ماں اور باپ دونوں کی، تو وہ ممالک، کیونکہ اب انٹرنیشنل میڈیا پر ہیں، وہ ممالک جہاں پر ماں اور باپ دونوں نوکریاں کر رہے ہیں، دونوں کو صبح 8 بجے نکلنا ہے جاب پر اور 5-6 بجے دونوں نے واپس آنا ہے اور پھر اگلے دن کی تیاری کرنی ہے، وہ اپنے بچوں کو کیئر سینٹر میں یا کچھ بھی میڈ ویک کے پاس جو ماسیاں وغیرہ ہوتی ہیں باہر جو، ان کے پاس ہوتا، تو نہ والد اپنا پورا پر وقت دے پا رہے ہیں نہ والدہ پورا پر وقت دے پا رہی ہے، ان کو بھی ظاہر ہے وہ نوکریاں بھی ان کو کرنی ہے، گھر چلانا ہے، دونوں جب تک نوکری نہیں کرتے گھر بھی نہیں چلتا، مہنگائی کا یہ عالم ہے۔ اب ایسے میں جو بیٹا یا بیٹی ہے اس کو، اب وہ جو تھوڑا سا وقت ہے 2-4 گھنٹے اب سونا بھی ہے، اس کو بھی فل ٹائم پھر وقت دینا پڑے گا یا کیا کرنا پڑے گا؟
پھر ایسو کو چاہیے کوئی مناسب سا اولڈ ہاؤس بھی نظر میں رکھیں،
یوں نہیں،
ہاں بچے کو ذہن بنا کے ضرورت پڑے نا، تو جیسے تم نے ہم نے محروم کیا ہے تو مجبور ہو گئے ہم سے محروم ہونے کے لیے، ہم وہاں آئیں گے تو پھر وہ بچوں کو ٹائم تو خالی زندگی کمانا ہی ہے کیا؟ زندگی بھر ٹائم تو انہیں ہو دینا پڑے گا، ورنہ جو باپ یا ماں ٹائم نہیں دیتی ہے بچے ان سے مانوس نہیں ہوں گے، ان کے خلاف ہو جائیں گے، پھر ایک فرد جیسے گھر کا ایک فرد ٹائم دیتا ہے تو اس کو خامہ کا وسوسے آتے رہیں گے کہ دوسرا فرد جو ہے یعنی ماں ٹائم نہیں دے رہی یا باپ ٹائم نہیں دے رہا، میرا ساتھ نہیں دے رہی ہے، بچے کو میں ہی سنبھالوں خالی، تو یوں بھی آپس میں بھی وہ فاصلہ اور نفرت کی صورتیں، تو یہ مطلب بہت سمجھنے کی باتیں ہیں، اس کو سمجھنا چاہیے، اور ٹائم تو بچوں کو ٹائم دینے کا، یہ ٹائم ہے، جب پودا ہوتا ہے نا پودے کی اس خصوصیت کے ساتھ کیئر کرنی ہوتی ہے، پودے کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض جگہ وہ ہری جالی اس پہ لگاتے ہیں، بہت کیئر کرتے ہیں، نازک ہوتا ہے نا، تو پانی دیں گے اس کو، دھوپ کی ضرورت ہے دھوپ دیں گے، ورنہ دھوپ سے بچانے کی ضرورت دھوپ سے بچائیں گے، پرندوں سے بچائیں گے کہ پرندے ورنہ اس کو چگ لیں گے، پودے کو ڈھک کے، پھر جب یہ جاندار شاندار ہو جائے گا تو پھر اس کی ماں باپ یعنی اس مالی کی کیئر کرنے والے کی ضرورت اتنی نہیں رہے گی، رائٹ؟ تو اسی طرح یہ بچہ جو یہ پودا ہے، اس پودے کو کیئر کرنا ہے، ورنہ یہ پودا پھر کچھ کا کچھ ہو جائے گا، ہو رہا ہے، اولادیں ماں باپ سے برگشتہ ہیں، ایک تعداد ہے۔ تابعی بزرگ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز درست طریقے سے نہیں پڑھ رہا تھا، فرمانے لگے مجھے اس کے بچوں پر بہت ترس آتا ہے، پوچھا گیا کہ نماز تو یہ درست نہیں پڑھ رہا اور آپ کو ترس اس کے بچوں پر آ رہا ہے؟ فرمانے لگے کیونکہ یہ ان کا بڑا ہے اور وہ اسی سے سیکھیں گے، یہ غلط سلط نماز پڑھ رہا تو جو دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی اسی طرح غلط سلط پڑھیں گے، تو یوں بڑے کو جو بھی کرنا ہے وہ درست بھی کرنا ہے تاکہ وہ چھوٹا جو ہے وہ دیکھ دیکھ کے درست ہی کرے، ورنہ آپ جو بھی غلط کریں گے اس کی غلط کی پیروی کر کے بیچارہ یہ بھی وہ غلط بنتا چلا جائے گا، کئی خرابیاں ہوتی جدی پشتی چلی رہی ہوتی ہیں۔ فافہم، بس سمجھو اور غور کرو۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی کچھ نمازیں گھروں میں بھی پڑھو اور گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ شرحہ، اس طرح کے نمازیں پنجگانہ مسجد میں پڑھو، یعنی پانچوں ٹائم کی نمازیں مسجد میں پڑھو، اور نماز تہجد، چاش وغیرہ گھر میں، تاکہ نماز کا نور گھروں میں رہے اور عورتوں بچوں کو تمہیں دیکھ کر نماز کا شوق ہو. قبرستان کی طرح انہیں نماز سے خالی مت رکھو اپنے گھروں کو.
یا میں ان والد صاحب کو بھی ریکویسٹ کروں گا، امیر سنت نے جیسے ہمیں نصیحت فرمائی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم گھر تو جا رہے ہیں، ٹائم تو دے رہے ہیں، لیکن آپ گھر جا کر بھی گھر کے نہیں ہیں. اب گھر جا کر اپنی ایک اپنی دنیا آباد کی ہوئی ہے، تو آپ فیملی کے ویسے نہیں ہوتے، تو آپ موبائل لے کر بیٹھ جائیں گے یا کہیں اور اپنے ٹی وی کے سامنے اپنی مصروفیات آپ گزار لیتے ہیں، تو وہ بچوں کو ادھر بھی ٹائم دینا آپ کا ہوتا نہیں ہے، تو اس میں بھی بچے آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گے یا خود آپ کے گھر کا ماحول ڈسٹرب ہو سکتا ہے. کہتے ہیں نا کہ گھر یہ آپ کا گھر ہے، گیسٹ ہاؤس نہیں ہے. گیسٹ ہاؤس میں آدمی یا تو سونے آتا ہے اور کھانے آتا ہے، تو آپ نہ گھر میں، آپ گھر سے کھانے جا رہے ہیں اور صرف سونے جا رہے ہیں، باقی آپ ہیں اور آپ کی اپنی انڈیویجول لائف ہے. تو فیملی کا اس سے پورا نظام برباد ہوتا ہے اور پھر گھر ٹوٹنے کے واقعات بڑھ جاتے ہیں. اس کو کوالٹی ٹائم کہتے ہیں کہ گھر میں کوالٹی ٹائم دیں، کہ گھر کا ٹائم پھر گھر والوں کو دیں، تو انشاءاللہ سب مل جل کر اس طرح نیکی کی دعوت کا سلسلہ رکھیں. امیر سنت نے کل پرسوں بہت پیاری بات کی تھی، غیبت کی تباہ کاریاں درس، کم از کم اپنا ایک وقت کا کوئی ٹائم فکس کر لیں کہ جب گھر میں غیبت کی تباہ کاریاں درس، یہ تین چار پانچ منٹ کا جو آپ کا جو درس کا جو ٹائم ہوگا نا، یہ اتنا آپس کے اندر محبت اور آپس میں ایک اپنائیت پیدا کرے گا انشاءاللہ. اللہ کرے کہ یہ محرم شریف کے اس مبارک مہینے میں ہمارے یہاں گھر درس کا سلسلہ شروع ہو جائے.
خالی پھونک مار دو گھر میں ماحول بن جائے، سمجھے، رونا روتنے گھر میں ماحول نہیں ہے، درس دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. ایک نے بھی پیغام دیا آپ کو کہ میں غیبت کی تباہ کاریوں سے درس دوں گا؟ مدنی چینل کی اسکرین پر تو نہیں دیکھا. میں نے کچھ رسالے حاجی رضا کے آئے ہوئے ہیں، تو وہ میں نے خصوصی مدنی مذاکرے میں اعلان کیا کہ جو غیبت کی تباہ کاریاں کا درس جاری کرے گا اپنے گھر میں، بھلے خود نہ دے، دلوائے گھر کا کوئی فرد بھی دے دے. صرف چار رسالے گئے میرے، باقی سب بچ گئے. یہ بھی چاروں اگر سچ بول کر لے گئے ہوں تو نہیں ہے، درس دینے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ کو ایسے بیٹھے بیٹھے پھونک مارو کہ سارا گھر جو ہے جنت کی طرف اڑتا ہوا چلا جائے. وایا مدینہ تو کریں گے تو ہوگا نا، درس دیں گے گھر میں. گھر میں نمازیں، بزرگوں کے واقعات ہیں کہ گھر میں نمازیں پڑھتے تھے، نفل فرض نہیں ہے، نفل نمازیں پڑھتے تھے اور بولتے تھے کہ اس بچے کے لیے پڑھ رہا ہوں، کہ یہ بچہ بھی مجھے دیکھ دیکھ کر نماز پڑھنے کا اس کو ذوق پیدا ہو، لیکن کام میں کچھ بھی نہیں کر رہا ہے، کھانا ہے تو سو جانا ہے اور لڑائی کرنی ہے آپس میں تاکہ بچہ یہ فن سیکھے لڑنے کا. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو، گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، پتھر ہیں. ہم سب کو چاہیے کہ اپنے گھر والوں کی تربیت کریں، جہنم کی آگ سے بچائیں، نمازی بنائیں، خبر گیری کریں ان کی کہ نماز پڑھتے بھی ہیں یا نہیں، دیگر اچھی اچھی باتیں سیکھتے ہیں یا نہیں، کس صحبت میں جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں. یعنی کہ کسی بری صحبت میں جاتے ہیں اور اپنے کو پتہ نہیں، ہم تو خالی نوٹ گن رہے ہیں اور یہ بچہ جو ہے یہ کسی کے رواڑے چڑھ گیا، باپ تو ٹائم نہیں دے رہا نا، اب وہ جو اس پہ ہاتھ رکھ دے اس کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے یہ دعا تین مرتبہ پڑھی تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی.
لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ،
الحلیم الکریم،
الحلیم الکریم،
سبحان اللہ،
سبحان اللہ،
رب السماوات،
رب السماوات،
السبع،
السبع،
ورب العرش العظیم،
ورب العرش العظیم.
لا إله إلا الله
لا إله إلا الله
الحليم الكريم
الحليم الكريم
سبحان الله
سبحان الله
رب السماوات
رب السماوات
السبع
السبع
ورب العرش العظيم
ورب العرش العظيم
لا إله إلا الله
لا إله إلا الله
الحليم الكريم
الحليم الكريم
سبحان الله
سبحان الله
رب السماوات
رب السماوات
السبع
السبع
ورب العرش العظيم
رب العرش العظيم
صلوا على الحبيب
صلى الله على محمد
میں مدینہ شریف سے بات کر رہا ہوں میرا یہ سوال تھا کہ عمرہ کے دوران سر ننگا رکھنا ہوتا ہے بعض لوگ طواف کے دوران چھتری لے کے چل رہے ہوتے ہیں تو چھتری اگر سر کے اوپر آ جائے تو اس صورت میں کیا کیا جائے جزاک اللہ خیر
چھتری کا کپڑا اگر سر پہ آ گیا ہے تو کپڑا ہی وہ چھتری سر ڈھکنا تو اس میں منع ہے احرام میں مرد کے لیے عورت کے لیے سر ڈھک سکتی ہے وہ مرد کے لیے تو اب یہ کہ کتنا آیا اور یہ دیکھنا ہوگا
چھتری جیسے دوسری والی ہوتی اس کو بیلٹ والی چھتری بولتے ہیں وہ تو پہننے کی اجازت ہے ہی نہیں اس میں بعض اوقات کپڑا تو سر پہ نہیں لگتا لیکن سر کا اور چہرے کا ایک حصہ چھپ جاتا ہے تو وہ تو مرد و عورت دونوں میں سے کوئی نہیں پہن سکتا دوسری جو چھتری احرام کی حالت میں عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اسٹک سے پکڑی ہوتی ہے وہ لگائی ہوئی ہوتی ہے بارش کے لیے دھوپ سے بچنے کے لیے تو وہ استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر وہ سر پر لگی تو پھر اس کی وہی صورت ہوگی کہ عام طور پہ تو ظاہر ہے کہ 12 گھنٹے تو لگتی نہیں وہ اچانک لگ جاتی ہے جو بھی ہوتی ہے تو اس میں اگر چوتھائی سر یا اس سے زیادہ چھپ گیا تو پھر اس صورت میں اس کے اوپر صدقہ لازم آئے گا لیکن اگر اس سے کم چھپا ہے تو پھر اس صورت میں اس کے اوپر کوئی کفارہ وغیرہ نہیں ہے
یہ کلپ خلیجی کلچر کے مطابق AI سے تیار کیا گیا ہے
يروى عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه كان يتجر في الزيت ليستغني عن الناس ولكن كثيرا من الشباب اليوم لا يهتمون بالتجارة لذا أسأل سيد الشيخ محمد إلياس القادري حفظه الله كيف نغير هذه العقلية ونشجعهم على كسب الرزق الحلال عن طريق التجارة ولو كانت بمستوى صغير
حضرت سعيد بن مسيب مخزومي رحمة الله عليه کے متعلق منقول ہے آپ رحمت اللہ علیہ زیتون کے تیل کی تجارت کرتے تھے تاکہ لوگوں کے محتاج نہ رہیں سوال یہ ہے کہ حضرت سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ کی زندگی کی روشنی میں آج کے نوجوانوں میں چھوٹے پیمانے پر ہی صحیح مگر کاروبار کے ذریعے رزق حلال کمانے کا جذبہ کیسے ابھارا جائے
رزق حلال کمانے کا جذبہ کیسے ابھارا جائے باقی رزق کمانے کا جذبہ تو بہت سوں کو ہے کہاں کا حلال کہاں کا حرام جو صاحب کھلا ہے وہ چٹ کیجئے اس کے لیے تو ذرا معلومات حاصل کرنی ہوگی پھر ایسی صحبت اختیار کرنی ہوگی کہ جس میں مطلب رزق حلال کا ذہن بنے اور سیکھنا بھی پڑے گا ورنہ یہ کہ اپنے طور پر بندہ کوشش کرے گا کہ میں حلال کماؤں لیکن اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ حلال کماتے کس طرح ہیں تو یہ پھر بعضوں کا سود میں پڑ جاتا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ جو صورت ہے یہ میں کر رہا ہوں یہ تو سود ہے انٹرسٹ ہے ربا اس لیے وہ اس میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس لیے فرض جس کو تجارت کرنی ہے اس پر فرض ہے کہ وہ تجارت کے ضروری مسائل سیکھے کہ کس طرح مطلب ہے کہ اس کی روزی خراب نہ ہو اور درست ہو خالی حرام قطعی حرام ہی نہیں ہے اور بھی اس کی صورتیں جو آمدنی ہے وہ خبیث بھی ہوتی ہے بعض اوقات مختلف مطلب اس کی صورتیں یہ ساری اس کی تفصیلات سیکھنا ضروری ہے اس پر کہ جس کو تجارت کرنی ہے اس کے لیے فرض ہے اور جس کو خریداری کرنی ہے اس کو خریداری کے ضروری مسائل سیکھنا فرض ہے خریداری تو عام طور پر سبھی کر رہے ہوتے ہیں آتا جاتا کچھ بھی نہیں ہوتا یہ ضروری ہے سب کتابوں میں لکھا ہوا ہے تو اس کو مطالعہ اس کا کیا جائے اس کے بغیر نہیں آئے گا میں بہت احتیاط کرتا ہوں ٹھیک ہے احتیاط کرنا بھی تو سیکھنا پڑے گا نا احتیاط ہوتی کیسے تو یہ مطالعے سے علماء کو پوچھ پوچھ کر یہ ترکیب بنے گی
لوگ مارکیٹ میں معلوم لیتے ہیں حضور کہ یا کون سا کاروبار شروع کروں تو کئی تجربہ کار سے پوچھتے ہیں یار اتنے پیسے ہیں کیا کیا کون سی لائن، اچھا کون سی مارکیٹ، اچھا دکان کہاں کھولوں، فلاں علاقے میں، فلاں علاقے میں، آگے کی کہ پیچھے کی، اور دس سوال اور بھی کر لیں گے اور سب ان کے ماہرین سے کریں گے. ایک جگہ رہ گئی ہے جہاں انہوں نے رابطہ نہیں کیا، وہ ہے مفتی صاحب. اگر وہ بھی ایک اپنے کانٹیکٹ کر لیں، جیسا ہمارا اقتصادیات کا شعبہ دارالفتاء اہل سنت کا ہے، کہ سارا معلومات لے لیں کہ حضور یہ کاروبار کرنے جا رہا ہوں، اس طرح کرنے جا رہا ہوں، اس طرح دکان لینے جا رہا ہوں، یہ خریدوں گا، اس طرح بیچوں گا وغیرہ وغیرہ، میرے لیے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. وہ اس نے 25 جگہ پر تو رابطہ کیا، اب 26ویں جگہ پر رابطہ کر کے اپنے لیے مزید کشادگی اور اپنے لیے آسانیاں پیدا کر لے، اور اپنے موبائل میں نمبر رکھ لے مفتی صاحب کا. دارالفتاء اہل سنت کے نمبر تو ہم نے دیے ہوئے ہیں آپ کو، کوئی آپ سے کوئی فیس تو لی نہیں جاتی کہ ایک سوال کے اتنے پیسے ہوں گے یا ایک گھنٹہ بیٹھیں گے تو اتنے پیسے ہوں گے. پر پوچھنے کی عادت اللہ کرے بن جائے تو کیا بات ہے. بے
شک آپ نے گھر میں درس دینے کی جو ترغیب ارشاد فرمائی تو الحمد للہ نیتیں آنا شروع ہوئی ہیں گھروں میں درس شروع کرنے کے حوالے سے.
خصوصاً ہم نے غیبت کی تباہ کاریاں
جی
کی اس لیے دی کہ یار یہ گھر گھر میں یہ کہانی ہے. اور غیبت کی تباہ کاریاں کتاب میں اور کئی گناہوں کا تذکرہ ہے، جھوٹ بھی اس میں، وعدہ خلافی بھی اس میں، جوا بھی اس میں، پتہ نہیں کتنے گناہوں کا اس میں تذکرہ ہے اور اس کے بارے میں معلومات ہے. تو یوں یہ نام غیبت ہے اس کا، زیادہ تر غیبت کے تعلق سے، لیکن اور بھی اس میں ضمناً بیان ہوئے ہیں احکامات. بہت اہم کتاب ہے، یہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. گھر میں درس دیں گے اللہ کرے گا تو کئی گناہوں سے انشاءاللہ جان چھوٹے گی انشاءاللہ الکریم.
امیر اہل سنت، ایک سوال موصول ہوا ہے کہ میں نے قرآن مجید حفظ کیا ہے، اب بھول گیا ہے، اب اسے یاد کرتا ہوں تو یاد نہیں ہوتا. امیر اہل سنت، اب مجھے کیا کرنا چاہیے، کیسے یاد کروں؟
قرضہ دے کر کسی کو تو ظاہر ہے کوئی بھولتا نہیں ہوگا، اب بھول گیا تو کیا کرے، جانے دو یار کیا کرنا، یا وہ ڈھونڈے گا اس کو، پوچھے گا، اپنی تحریر نے تلاش کرے گا کہ کہیں تو لکھا ہوگا میں نے. تو قرآن شریف بھی اگر اس وقت اس کے ذہن سے بلا دیا گیا ہے، اس کے لیے اپنے طور پر یہ بھرپور کوشش کرے کہ یہ دوبارہ اس کو یاد ہو جائے، کوتا ہی نہ کرے. اب اس کے باوجود کہ ہر صورت میں اس نے ترکیب بنائی، کوشش کی، اور اب بھی اس کو یاد نہیں ہو رہا.
اصل میں بنیاد یہ ہوتی ہے کہ پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں. اگر روزانہ پڑھنے کی اپنی عادت بنا لیں گے تو جیسے ایک سپارہ بھی پڑھ رہے ہیں، اب مثال کے طور پر پہلے اگر کمزوری 100% تھی، آپ نے ایک دفعہ بھی پڑھا تو 100 کی جگہ 99 ہو جائے گی. اس طرح روزانہ کچھ نہ کچھ اپنا ایک وظیفہ سا بنا لیں گے اس کو کہ روز اتنا پارا آپ نے پڑھنا ہے، تو یہ آہستہ 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 کر کے کمزوری ویسے ہی دور ہو جاتی ہے. اب جب سر پہ یہ بٹھا لیتے ہیں نا کہ بھلا دیا گیا ہے، یاد نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، یہ بڑی مشکل ہو جاتی ہے. تو جو ماہر قاری ہوتے ہیں، جو تجربہ کار ہوتے ہیں، آپ ان سے جب مشاورت کریں گے تو پھر آپ کو کئی طریقے بتائیں گے کہ آپ اس طریقے سے پانچ پارے مہینے کے مقرر کر لیں کہ پہلے یہ پانچ پارے آپ نے اس کو پختہ کرنا ہے، پھر اس کے بعد ان کو آگے پختہ یوں کرنا ہے، اور ان کو اپنی روانی کے اندر یوں رکھنا ہے. تو بس وہ آپ کو ٹائم نکالنا پڑے گا اور اس میں آپ کو مسلسل پڑھنا پڑے گا. مسلسل پڑھتے پڑھتے اگر ایک سال بھی آپ کو لگ جاتا ہے، تو ایک سال پہلے آپ بھولے تھے لیکن اب ایک سال جب گزر گیا آپ کو، تو ایک سال بعد یاد تو ہو گیا. لیکن اگر ایک سال تک یہی سر پہ بٹھا کے رکھیں گے کہ مجھے یاد نہیں ہے، میں بھولا دیا گیا ہوں تو یاد نہیں ہو رہا، تو ایک سال کے بعد بھی وہی معاملہ رہے گا. لیکن اگر ایک سال تک پڑھتے رہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ 50-60% آپ کا مضبوط ہو جائے. تو یہ جو پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، یہ نقصان کا سبب بنتا ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے. جب آپ پابندی کے ساتھ پڑھتے رہیں گے تو پھر انشاءاللہ یہ آپ کا قرآن پختہ ہو جائے گا. باقی جو ماہر اس کے تجربہ کار قاری صاحبان ہوتے ہیں، ان سے آپ جدول بنا لیں، ٹائم ٹیبل بنوا لیں، یا جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ کس انداز میں آپ کو پارے کتنے دن میں پڑھنے ہیں، کس انداز میں پڑھنے ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کو سارا بنا کے دے دیں گے.
ماشاءاللہ، بہت اچھی ترکیب بتائی. اس طرح پڑھتے 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 ظاہر ہے کہ حفظ اور مضبوط ہوتا چلا جائے گا. جس کا مضبوط ہے وہ بھی پڑھتا رہے، تلاوت تو ثواب کا کام بھی تو ہے نا. پڑھتا رہے انشاءاللہ تو مکہ مدینہ. اور بلا دینے کا جو نقصانات ہیں اس کو بھی پیش نظر رکھیں. اللہ پاک کے پیارے پیارے سب سے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میری امت کے ثواب میرے حضور پیش کیے گئے یہاں تک کہ میں نے ان میں وہ تنکا بھی پایا جسے آدمی مسجد سے نکالتا ہے, اور میری امت کے گناہ میرے حضور پیش کیے گئے, میں نے اس سے بڑا گناہ نہ دیکھا کہ کسی آدمی کو قرآن کی ایک سورت یا ایک آیت یاد ہو پھر وہ اسے بلا دے. ایک اور فرمان, جو شخص قرآن پڑھے پھر اسے بلا دے تو قیامت کے دن اللہ پاک سے کوڑی ہو کر ملے. کوڑی وہ سفید داغ جو بدن پر نکل جاتے ہیں, کوڑ ایک بیماری ہے. ایک اور حدیث پاک, قیامت کے دن میری امت کو جس گناہ کا پورا بدلہ دیا جائے گا وہ یہ ہے کہ ان میں سے کسی کو قرآن پاک کی کوئی سورت یاد تھی پھر اس نے اسے بلا دیا. الامان والحفیظ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
مدنی مذاکرے میں ناظرین سے تین سوالات بھی کیے جاتے ہیں. یہ سوالات شروع سے لے کر اب تک مدنی مذاکرے میں جو گفتگو ہوئی, مسائل بیان ہوئے, انہی سے ہی تیار کیے جاتے ہیں, اور درست جوابات دینے والوں میں سے کسی ایک کو قرآن اندازی کے بعد کلٹ ماہنامہ فیضان مدینہ کی ایک سال کی بکنگ دی جاتی ہے. کل 18 جون 2026 جمعرات کو مدنی مذاکرے میں جو ناظرین سے سوالات کیے گئے تھے, آئیے اس کی قرآن اندازی دیکھتے ہیں.
18 جون 2026 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام. سوال نمبر 1, مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نسب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے سلسلہ نسب سے کتنے واسطوں سے ملتا ہے؟ جواب, 5 واسطوں سے. سوال نمبر 2, بدبخت بادشاہ ابرہہ جو کہ کعبے کو ڈھانے کے لیے آیا تھا لیکن چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے پوری فوج سمیت ہلاک ہو گیا, بتائیے وہ چھوٹے چھوٹے پرندے کون سے تھے؟ جواب, ابابیل. سوال نمبر 3, حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے جسم مبارک سے کون سی انمول خوشبو آتی تھی جس کی وجہ سے آپ کو زہرا یعنی کلی کہا جاتا تھا؟ جواب, جنتی خوشبو. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام, زوہان رضا لودھرا پنجاب پاکستان, بنت حاکم اتاریا وہاڑی پنجاب پاکستان, عبید رضا میلسی پنجاب پاکستان, زینت تاری مظفر آباد کشمیر, بنت سلیم الدین کورنگی کراچی, بنت وسیم اتاریا ساہیوال پنجاب پاکستان, محمد ساجد رضا قادری اتاری خانیوال پنجاب پاکستان. ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن دادی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام بنت وسیم اتاریا ساہیوال پنجاب پاکستان, ان کو تحفے میں ایک سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو ایک سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاء اللہ الکریم.
آج ناظرین سے جو نئے سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے. سوال نمبر 1, مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ شیر خدا مولا علی رضی اللہ عنہ کا ایک نام حیدر بھی ہے, بتائیے یہ نام کس نے رکھا؟ سوال نمبر 2, حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کو اسد اللہ لقب کس کی طرف سے ملا؟ سوال نمبر 3, حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کی عظیم خلافت کا ٹوٹل عرصہ بتائیے. ان تین سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر 03082626000 اور ایس ایم ایس نمبر 03411255554 پر دے سکتے ہیں. اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا, جو کسی مجلس یعنی بیٹھک سے فارغ ہو کر یہ دعا 3 بار پڑھ لے تو خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم.
فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ